الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آج منگل کا دن ہے, منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے. بیان آن کی روح ایوانی واقل جزوی و وہم خیال بر مثال دوغند روح, دوغند و روح وہی کے باقی دری دو ہم چروغند انحاظ. جوہر صد خط خفی شد در درو, ہم چو تو میں روغنی آروغن در تو مدو. آدروغت ایتنی فانی بود راست تا جان ربانی بود. سارہا ایدوغتن پیدا فاش روغنی جا اندرو فانی ولش. تا فرست در حق رسول وندئی دوغرا در خمرئی خمر جنبان ندئی. تا بجنبانت بہنجارت بفن تا بدانم من کے پنہا مربود من. یا کلامی بندکان جد اوست در رود در در گوش آنکی وحی جوست. ازن مومن وحی مارا دائیست آچنا گوش قرین دائیست. آچنا کے گوش تفلس گوکت مام پر شود ناتک شود او در کلام. ورنبا ورنبا شد طفل را گوشی رشد گفت مادر نشنود گنگی شود. دائمان هر کر اصلی گنگ بود ناطقان کس شد که از مادر شنود. او پذیرائی دمی تاری منیست لاجرم مرنتک را رد اصلی منیست. آنکه بے تعلیم بود ناطق خداس کی صفات اوز علت ها جداس. یا چو آدم کرد تعلیم اش خدا بے حجاب مادر و دایا ورا. یا مسیح کا کہ بتعلیم دو 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 دد و دارت ناطق آمد در وجود. از برائے دفع تحمد در ولاد کی نزا دست از زنا و از فساد. جنبش بالیست اندر اجتحاد تاکی دوغا روغن از دل باز داد. روغن اندر دوغا باشد چو آدم دوغا در ہستی برابر دا علم. آنکه هستت می نماید هست پوس واکی فانی می نماید اصل اوست. دوغ روغن نا گرفتستو که هن تاب نتال بگزینی مناب خرجش بکن. هی بگر دانش بدانش دست دست تا نماید آنچه پنها کرده است. آنکه این فانی دلیلی باقی اوست لابه مستا دلیلی ساقی اوست ساقی است. روغن اندر داغ پنها می شود و هرچی می سازی تواشا می شود. درمیان روح حیوانی اور عقل جزوی اور وہم و خیال مثل چاچ کے ہیں. درمیان روح حیوانی اور عقل جزوی, یعنی مطلب یہ ہے کہ بیان روح حیوانی اور عقل جزوی کے بارے میں ہے اور وہم و خیال کے بارے میں کہ جو مثل چاچ کے ہیں اور روح وہی مثل روغن کے ہے. اصل میں چاچ اس کو کہتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ جو بظاہر تو دودھ کی طرح ہوتا ہے لیکن دودھ اس میں دودھ والے روغن اس میں بہت کم ہوتا ہے. تیری سچائی کا جوہر جھوٹ میں اس طرح چھپا ہے جیسے دہی میں گھی مخفی ہوتا ہے. تیری سچائی کا جوہر جھوٹ میں اس طرح چھپا ہے جیسے دہی میں گھی مخفی ہوتا ہے. مولانا رحمت اللہ علیہ نفس روح پر کمالات مضمرات پر ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ انسان تیرا جوہر صدق جو قابل عرفان حق تھا وہ دروغ میں یوں مخفی ہے جس طرح کی دہی میں گھی مخفی ہوتا ہے. دروغ سے ہماری مراد تمہارے جسم فانی ہے اور صدق سے مراد روح ربانی ہے. وہ روح جس کو جل شانہ نے روح بے امر ربی فرمایا جو براس واسر الحق تھا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ تیرا جو مطلب جو صدق کا جوہر ہے وہ تیرے جھوٹ کے اندر پناہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ تیرا جو روح ہے وہ تیرے جسم کے اندر. تو جسم جھوٹا ہے, آجی نفس جھوٹا ہے اور روح جو ہے نا سچا ہے. یعنی روح کو بقا ہے, جسم کو تو بقا نہیں ہے. روح باقی جسم فانی ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو جو ہے نا روح کو سچا کہا اور نفس کو جھوٹا کہا. تو فرمایا کہ تیرا جو سچائی کا جوہر ہے وہ جھوٹ میں اس طرح چھپا ہے جیسے دہی میں گھی مخفی ہوتا ہے. تو مولانا نفس روح پر با کمالات مجملات پر ایک اور دلیل دیتے کہ انسان تیرا جوہر صد کے جو قابل عرفان حق تھا, یعنی اس کے تو حق کو تلاش کر سکتا تھا اور تو اس کو جان سکتا تھا, وہ تیری جو نفسانی خواہشات ہیں جو دروغ ہیں اس میں یوں مخفی ہے جس طرح کے دہی میں مخفی ہوتا ہے. دروغ سے ہماری مراد جسم فانی ہے جھوٹ سے, اور صدق سے مراد روح ربانی, وہ روح جس کو جل شانہ نے بامرے روح یا امر رب بھی فرمایا جو براہ راست واصل رہ گیا. جھوٹ اپنے جسم فانی کو سمجھ اور سچ روح ربانی کو جان لے. یہ دروغ تن برس و تار ظاہر رہتا ہے اور روح جان منزلہ فانی و لاشے کے پوشیدہ تھا. روح جان جو ہوتا من کو جب یعنی احکام جسم غالب اور احکام روح مغلوب رہتے ہیں, ان کا غلبہ ناسوتیت کی غلبہ کے باعث ہوتا ہے اور ان کی مغلوبیت لاہوتیت کی آلودگی اور تاریکی کے باعث ہوتی ہے. مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ احکام جسم جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر غالب رہتے ہیں اور احکام روحانی مغلوب رہتے ہیں, یعنی اس وقت یہاں تک کہ سبحان تعالیٰ کوئی رسول بھیجتا ہے جو کہ اس دہی کو مٹکے میں مل ہوتا ہے. رسول جب آتا ہے تو وہ غیب کے ساتھ اس کو ملاتا ہے جہاں سے حق آتا ہے, اور اس حق کی وجہ سے یہاں کا جو اصل حق ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. وہ اپنی قابلیت و ہنرمندی سے یہاں تک بلوئے کے مخفی ظاہر ہو جائے, یعنی جب ظلمت و تاریکی چھا جاتی ہے تو حق جل شان تاریکی بادلوں کو چھانٹنے کے لیے اپنا مخلص بندہ رسول بھیجتے ہیں. وہ اپنی قابلیت اور ہنرمندی سے اس دہی کو یہاں تک بلوتا ہے, یعنی پرند پرند حیثیت روح کو قوت دے کر غالب اور نفس کو مغلوب کرتا ہے تاکہ آدمی جان لے کہ جو چیز کلام کے لائق تھی یعنی روح وہ اب تک مخفی تھی اور اب وہ افعال ملکیہ کی پیدا کرنے سے اویدا ہو گئی. یا کلام ایسے بندے کا جو نیکی اس کا جز ہو ایسے کانوں میں پہنچے جو روح سے ارتباط رکھتا ہو, یعنی روح کے بیدار اور منزہ کرنے کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کا کلام جو خدا کی وحی کا متلاشی ہو اور اس کے کان سماعت وحی کے لیے بے قرار اور اہلیت بھی رکھتے ہو اور وہ اس نبی کے ساتھ اس کے در رابطہ رکھتے ہو جیسے کل کے ساتھ جز کا ہوتا ہے, ان دو صورتوں میں جس مغلوب ہو جاتا ہے روح کا دل. اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اس کی دلیل یہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب و قسم شو, یعنی بے شک اس قرآن کے اندر ہدایت ہے اور اس شخص کے لیے جس کا دل بنا ہو یا پھر وہ کسی بنے ہوئے دل سے اس کو سنے اور اس پر غور کرے. تو یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جو شخص بھی بنے ہوئے دل سے اس کلام کو سنے گا تو سچ اس پر کھلے گا. ہماری وحی کو اس شخص کا کان سنتا اور محفوظ رکھتا ہے جو پیغمبر کی آواز پر لب رکھتے تھے, یعنی یؤمنون بالغیب. جو یؤمنون بالغیب مطلب وہ ہوتا ہے مطلب جو ایمان رکھتا ہے تو وہی ہمارے کان برہ ہمارے جو بات کو سن سکتے. جس شخص کے کان وحی کی سننے پر لگے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو شان وشاد فرماتے ہوئے وہی شخص ہمارے وہی سنتا اور محفوظ ہے جو دولت ایمان سے مالا مال ہے, وہ کاندہ یہ حق پیغمبر کی آواز کے منتظر رہتے اور ان کے کلام کو بسامہ قبول سنتا ہے اور اس پر صد بصد کو دل عمل کرتا ہے. جو ہی بچہ کے کان میں ماں کی آواز پہنچتی ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے. بچے کے کان اگر سنوائی کے قابل نہ ہو تو کیوں کر ماں کی گفتگو سن سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی ہے اور اگر کسی میں صلاحیت نہیں تو بولنا سیکھ بھی نہیں سیکھتے بھی نہیں, کیونکہ اصل جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے, تو اگر وہ بہرا نہیں ہے تو پھر وہ سیکھ لیتا ہے. وہ شخص نہیں سنتا جو مادرزاد گونگا ہو, نہ تو کوئی ہوتا ہے جو ماں کی بات سن لے, یعنی جو ماں کی بات سن لے کیونکہ ماں سب سے قریب ہوتی ہے, تو اس وجہ سے مطلب جو ہے وہ گونگا نہیں ہوتا, وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتے ایسے شخص یقیناً قابل بوائی نہیں ہو سکتا, یعنی جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کرتا وہ یقیناً قابل بوائی نہیں ہو سکتا, یعنی سنے گا پھر بولے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है, यानी जो लोग सुनते ही नहीं है वो बोल भी नहीं सकेंगे। आदमी की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चे के कान में जब माँ के आवाज में गोया होता है, अगर बच्चा के कान आफत से महफूज नहीं हुए तो वो उसकी निदा को नहीं सुन सकता, न बोल सकता है। इस मर्ज के आवाज नहीं वो किसी पैगंबर की तालीम को सुनकर कबूल कर सकता है। इन इंसान नजार का मकसद एक इंसान को तरफ सलीम रखता है, तो अपने मुअल्लिमों यानी अंबिया और उलमा की बात पर कान धरता है और उसमें उस तालीम का असर नुमाया होता है, और अगर वो फितरत सलीमा नहीं रखता तो नाकाबिल तालीम होता है, उसमें इस तालीम का कुछ असर नहीं होता। इस बात से मालूम कि जिस तरह बच्चा माँ की तालीम के बगैर गोया नहीं होता, इस तरह आदमी बगैर हादी या नबी रसूल और उसके नायब की तालीम खुदाबंदी नहीं सीख सकता। बस हर शख्स को तालीमी हक के लिए एक हादी और रहनुमा की जरूरत है। जैस बिल्कुल साफ बात है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि एहदिन सिरात मुस्तकीम सिरात الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, यानी रिजाल अल्लाह के पीछे जाना पड़ता है और किताब अल्लाह के साथ तमस्सुक जरूरी है, दोनों बात है। बगैर तालीम की गोया सिर्फ खुदा ही है, क्योंकि उसके जुमले सिफात इल्म असबाब से मुबर्रा है। बगैर मालूम के आलम और गोया सिर्फ ज़ात खुदावंदी है, क्योंकि उसकी सिफात ज़ाती हैं और किसी इल्लत उम्मा की मालूम नहीं है। या आदम है जिनको खुदा ने तालीम दी, उस पर दया उम्मा का पर्दा भी नहीं था। या ईसा अलैहिस्सलाम जो खुदा की तालीम से पैदा होती ही बातें करने लगे थे। विदारत के इल्जाम को दूर करने के लिए बोले कि मैं जना और फिजिक्स से पैदा नहीं हुआ, बगैर किसी मौलम वालिक के बोलने वाले आदम अलैहिस्सलाम ने, जिनके मौलम बिलावास था, माँ और दाए के खुद हक सुबान ताला है, वो आलम वो आते हैं ना, मतलब जन कि हमने आदम आदम अलस्मा कुल्ला, तो अल्लाह ताला ने उनको यस्मा सोखा है। बगैर किसी मौलम वालिक के बोलने वाले आदम अलैहिस्सलाम ने, जिनके मौलम बिलावास था, माँ और दाए के सुबान ताला है, ईसा अलैहिस्सलाम जो कब्जुल शानों की तालीम से पैदा होती बोलने लगे थे, इनकी पैदाइश के मुताबिक तोहमत को दफा करना और इजहार करना मकसूद था कि जना से पैदा नहीं हुए। अलादल क्यास सबको तालीम हादी की जरूरत है और तालीम से मुनज़्ज़ा है, वो हक सुभान व तआला है, यानी कि बरगजीद अंबिया जिनको बिलावास्ता तालीम देता है। दही के बलों ने भी इतनी शिद्दत अख्तियार करो कि रोगन दही से जुदा हो जाए, यानी मिसाल के बाद मौलाना अपने हकीकी मामूल की तरफ दोबारा आते हैं कि हमने बयान किया था कि तुम्हारा तन मिसल दही के है और रूह मिसाल रोगन के है, ये रोगन उस दही में मख्फी है, यानी गलब आसार जिस्म से आसार रूह मगलूब हो गए, बस तुमको चाहिए कि इस रोगन को दही से जुदा करने की कोशिश करो, क्योंकि दही के रोगन छोड़ने के लिए और जिस्म पर रूह के गलबे के लिए मुजाहिदात बड़ी सही की, यानी यहां पर भी मुजाहिदात की बात आ गई कि ये काम बगैर मुजाहिदात के नहीं हो सकता। उसकी वजह यह हजरत मुजाहिद साहब ने फरमाई कि रूह जो था ना, ये अल्लाह ताला का आशिक था, और जिस वक्त ये आ गया यहां पर तो जिस्म में कैद हो गया, नफ्स में कैद हो गया, जब नफ्स में कैद हो गया तो नफ्स ये मानने लगा, जाहिर नफ्स पर हुकूमत करने लगा। अब देखे ना, ये हमारी आंखें जो है नफ्स, कान नफ्स है, जुबान नफ्स है, दिमाग नफ्स है, हाथ पांव नफ्स, ये सारे नफ्स के जो लिंक्स हैं वो दिल के साथ लगे हुए हैं, और दिल जो है ना, मतलब उसका ताल्लुक रूह के साथ है, लिहाजा ये सारी चीजें रूह के ऊपर मसल अंदाज हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बुरे माहौल में रहता है तो क्या करेगा, वो सारे बुरी चीज सीखेगा और बुरी बातें करेगा, तो इस तरीके से ये जो रूहानियत है वो नफसानियत उसको पकड़ लेती है, मतलब उसको जिसको दबा लेती है। अब रूहानियत को पैदा करने के लिए जरूरी है कि दोबारा यानी उसको याद रह जाए कि जो है मतलब ये कि तू तो अल्लाह का आशिक था। इस याद दिलाने के लिए जिक्र करना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है, जोर जोर से जिक्र करना पड़ता है ताकि उसको याद आ जाए। जब उसको याद आ जाए तो फिर ये आशिक जब हो जाता है तो फिर ये पड़पड़ाने लगता है और अपने असल मुस्तकर पे जाने लगता है, ऐसे वक्त में फिर जो है ना मतलब ये कि ये चूंकि नफ्स ने उसको पकड़ा होता है तो उसको छोड़ता नहीं, उस वक्त इस रूह की मदद करने के लिए मुजाहिदा करना होता है, यानी नफ्स के हाथ पैर मानने होते हैं। क्यों मुजाहिदा क्या है, आंख को गलत जगह न इस्तेमाल करो, हाँ जी कान को गलत जगह इस्तेमाल न करो, زبان کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، دماغ کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، ہاتھ پاؤں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، اس کے خواہشات کو کچل دو. یہ مجاہدہ. اب یہ مجاہدہ جس وقت کرے گئے تو اس وقت یہ روح اس سے آزاد ہو جاتا ہے. جب روح آزاد ہو جاتا ہے تو ملائلہ پہنچ جاتا ہے. ملائلہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ ملائلہ کے حالات اس پر گلنے لگتے، اور چونکہ دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے لہٰذا دل کے اوپر وہ چیزیں کھلنے لگتی ہے، اور دل کو ان تمام چیزوں کی اطلاع ہونے لگتی ہے، اور جو عارف ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر معرفت کی باتیں مطلب زیادہ اترتی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا مطلب انٹر کنیکٹ ہے. تو یہاں پر بھی حضرت فرماتے ہیں کہ اس دہی کو اتنا بلو زور کے ساتھ یہ مجاہدات اتنے کر لو کہ تاکہ جو روح اور جسم کا جو تعلق ہے یہ مطلب جو ہے نا کمزور ہو جائے، اور روح جو ہے نا اس کے غلامی سے آزاد ہو جائے. دہی میں گھی معدوم ہی دکھائی دیتا ہے، اور کائنات دہی کا وجود اور نظر آتا ہے. مطلب یہ کہ جس دہی میں جو اصل چیز ہے وہ تو بالکل معدوم نظر آتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ پوری کائنات جو ہے نا مطلب وہ وجود ہی وجود گوئے کہ مطلب جو ہے نا وہ دہی کا نظر آتا ہے، گوئے کہ نفس ہی نفس نظر آتا ہے. جو بادی نظر میں دکھائے تھے وہ پوز تھے، اور جو نظر سے اجل ہے وہ اصل ہے اور باقی رہنے والے. یہ جسم تو فانی ہے، تو کتنا اثر رہے گا؟ نفس تو بہت کم اثر رہے گا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو فرمایا کہ یہ اس جسم فانی کو فانی فنا کر تاکہ وہ اصل چیز باقی رہے، یعنی اصل حالت میں باقی رہے. پس جب تک دہی سے روغن نہ نکال لو اسے رکھے رکھو اور خرچ مت کرو. دیکھو تم دھوکہ نہ کانو نہیں سمجھنا کہ روح کوئی چیز نہیں، فقط جسم ہی جسم. اس لیے دہی میں گھی معدوم ہی معدوم ہوتا ہے، اور وہ جو دہی کا نظر ہے اور واقعی میں معدوم نہیں ہوتا، یہ تمہارا ذوف بصر ہے. جس کو تم معدوم دیکھتے ہو وہ باقی اور ابدی ہے. پس یہ کی فطر روح اور جسم کی ہے. اس دہی کے جسم میں روح یعنی موجود ہے، اور اسے نکالنے کی جب تک تم روح کو جسم پر غالب نہ کرو اس وقت تک نہ مرنا. موت قبل مطلب یہ اس وقت جو مطلب ہو کہ جس وقت یعنی وہ والے حالات پیدا کر لو جس کو موت کے بعد والے حالات، پھر اس سے پہلے پہلے نہ مرنا. مسلسل دانشمندی سے دہی کو ہلاؤ تاکہ اس کے اندر کچھ روغن جتنا بھی روغن پوشیدہ ہو ظاہر ہو جائے، کیونکہ دہی فانی جسم اس روغن باقی کی روح کا پتہ دیتی ہے، جیسے مستوں کی التجائے ساقی کا پتہ دیتی ہے. ہاں جی، چاچ میں یقین روح چکو ہے، جو کچھ تو کرنا چاہے گا وہی ہوتے رہے گا. موت تو نہ اختیار میں ہے اور نہیں اس کا کوئی وقت معین. تو تم حتی الامکان روح کو جسم پر غالب کرنے کی کوشش کرو، اور اس سے غفلت نہ برتو، بلکہ مجاہدات اور ریاضات سے خوب ہوشیاری سے بلو تاکہ دہی جوہر اپنے اندر چھپائے ہوئے اسے ظاہر کر دے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایام زیست میں ان اجسام سے وہ آثار صادر ہوتے ہیں جو انسان کے علاوہ اور موجودات سے ظاہر نہیں ہوتے. حالانکہ جسم موجود ہوتے سے معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور شے بھی ہے جو ان آثار کا منشا ہے، اور روح انسانی ہے. اصل روح میں استعداد کا مال بدرجاتا موجود ہے، جس کی گھی دہی میں مخفی ہوتا ہے، اور تم اس کو جو غذا بنانا چاہو بنا سکتے. اصل میں بات یہ کہ صلاحیت سب کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ملکات سب میں پیدا کی ہے، لیکن ان کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، ان کو اجاگر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذلک ظلم ہو اور اس کو کم چیز دی گئی دوسرے گزارش دی گئی، نہیں یہ بات نہیں ہے. سب کو صلاحیتیں دی گئی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ساری صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کسی کو ایک صلاحیت زیادہ دی گئی، کسی کو دوسری صلاحیت زیادہ دی گئی، یہ بات تو ہے، لیکن بہرحال صلاحیت سب کے پاس ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، مجھے صاحب نے فرمایا تھا کہ اپنا جو اس میں رب مربی تلاش کر لو، تو اس میں مربی سے مراد یہی ہے کہ اپنے آپ کے اندر اللہ پاک نے جو چیز ڈالی ہوئی اس کو تلاش کرو، وہ کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے رب سے مل لو. یعنی تمہاری مطلب جو اصل صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مل سکتے ہو، اس کے ذریعے سے محنت کرو گے تو پھر تمہارا کام بہت ہو جائے گا. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئرنگ کیلکولیشنز کر سکتا ہے، اور وہ بلڈنگ کا نقشہ بنا سکتا ہے، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ غلطیاں نوٹ کر سکتا ہے، اور غلطیوں کو نکال سکتا ہے، اور مطلب کوالٹی کو بہت زیادہ بہتر کر سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. اب یہ کہ اگر وہ مزدور کا کام کرنا شروع کر لے، وہ اینٹوں کو لانا شروع کر لے، اس کو ترائی کرنا شروع کر لے، تو ظاہر ہے کام تو پھر بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ کام اس کی شان کے مطابق ہے؟ وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں. ہاں
یہ نہیں ہے کہ مزدور کی ضرورت نہیں ہے, مزدور کی ضرورت تو ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ تم اس کے لیے نہیں ہو, وہ اس کے لیے, وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ملے گا, تو اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ملے گا. اگر تو وہ کام کرے گا تو نہیں اپنے سے زیادہ کرے گا, ضائع کرے گا, نتیجہ تن تجھے نقصان ہوگا, اس کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اللہ پاک نے ایسے پہ دیکھے. تو مطلب یہ کہ ایک شخص ہے وہ اندھا ہے, تو اندھوں کو بھی صلاحیت دیکھنی پڑتی ہے, مطلب ان کو قرآن بہت اچھا یاد ہو سکتا ہے, ان کو مطلب جو ہے نا ان کا جو الگ جو باقی سینسز ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ہاں جی وہ محل کا پور حد تک بات سینس ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو ظاہر ان کے کچھ اور صلاحیتیں ڈیولپ ہو گئی تو اللہ پاک نے مطلب وہ چیزیں ادھر دے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیا چاہیے, ہم لوگ کو اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈنا چاہیے. اب یہ کام اگر میں خود کرنا چاہوں تو مجھ سے نہیں ہوگا, مشکل ہوگا, لیکن جن چیزوں کو اللہ ان چیزوں کے لیے اللہ پاک نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کے پاس میں جاؤں گا تو مجھ میں وہ چیز دریافت کر لے گا اور مجھے اس کام پہ لگا لے گا. اس لیے کہتے ہیں مشائخ جو ہوتے ہیں یہ اصل میں تشکیل کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر اللہ پاک نے کون سی صلاحیت رکھی ہے اور اس صلاحیت کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں, سب سے ایک جیسے کام نہیں لیتے. حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں یعنی کچھ مدرسین ہیں, کچھ ماشاء اللہ یعنی سیاسی حضرات ہیں, کچھ ہے نا مطلب ہے کہ انتظامی امور کے ماہر تھے, کچھ نے مطلب خانقاہیں چلائی, مختلف کام اللہ پاک نے ان کے خلفاء سے لے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں لوگوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. مثال دیگر ہم دری مانے اسی مطلب کی دوسری مثال, ہست بازی ہائے آن شیر علم مخبر ارباد ہائے مختصم گر نبو دے جمبش آباد ہا شیر مردہ کے بجستا در ہوا زاش ناسی باد را کے آس باس یاد بو راس ای بنا خاطراس ای بدن مانند آ شیری ادم فکر میں جمبان دو اورا دو دم بدم مشترک ای باد فکر دی گرست مغربی ای باد فکر زا سرست میں جما دا دست بود شرکش جما دا جان جانے جان بود شرکش خبر شرک خورشی دے کے شد باطن فروز کشلو اکسو آب بود خورشی دروز ذاکی چو مردہ بود تن بے لہب پیش اونے روزم بے مائے نشب ورنہ باشد آچو ای باشد تمام بے شبو بے روز دار انتظام ہم چنا کے چشم می بینت بخواب بے مبدے مو خورشید ما ہو آفتاب نوم ما چو شد الموت اے فلان زی برادر آ برادر رابدا ور بکو اندت کی ہستا فر ای مشرع رائے مقلد بے یقین می بڑے بینت خواب جانت و سحال کی ببیداری نبی ببینی بیست سال در پہ یہ تعبیر آ تو عمرہا میں دوی سو ایشاں باردہا 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 کی بگو ای خواب را تعبیر چس پر گفتن ای چونی سر سر, سر را شکست خواب اما اصل این خود خواب خاص باشد اصلی اصل 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 اجتیار و احتساس پیل باید تا چو خسبد وستان خواب بیند خطہ ای ہندوستان خزنہ بیند ہیچ ہندوستان خواب خز زہندوستان مکرو است ات اعتراب جان ہم چو پیل باید نیک زفت تا بخوابو ہند تان درخت تفت ذکر ہندوستان کو نت پیل سلب پس مصور گرد آن ذکرش پشب اس اسکر اللہ کار ہر او باشنیس ارجی برپائے ارکرلاشنیس لیکن تو آئیس مشو بن ہم پیل باش ون پیل ون پیلی در پیل تبدیل باش کیمیا سازن گرو گردو رابین رب ابین بشنو ادمی اگر آدم تونی نقش بنداند درے جو ملک کار سازند بہر لئی ولک گر نبینی خلق مشی حبیب را بنگرے شب کور آن آسی ورا حردم آسی و اس برا برادر آکتو بیت کے نورست میں از خاکتو زیب دا ابراہیم ادھم دید خواب بست ہندوستان دل را بے حجاب لا جرم زنجیر ہا را پر پڑی بر درید مملکت پر ہم زود شدنا پدید ای نشانی دید ہندوستان بود کی جوہد اسفاب دیوانا شود می فشان حق بر تدبیر رہا می درند حلق زنجیر رہا ترک گیرد ملک دین دنیا سر بسر جم لگی بر ہم زند آئل بدر آنچنا کی گفت پیغمبر زنور کی نشانت آب ود اندر صدور کی تجافی دار دز دار دارو غرور ہم اینا بد دار دار داز دار سرور
بین شریعی حدیث مصطفی داستان کشن احیاری صفا اس کے بعد دوسری مثال جو فرما رہے ہیں کہ شیر علم جو فقرا کے جھنڈوں پر نب بنا ہوتا ہے کہ حرکات ہوائے غیر محسوس کا پتہ دیتی ہے, یعنی مرغ بھاد نماز اس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس کو پہلے شیر علم کہتے تھے, یعنی یہ گویا کہ جھنڈا سا ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیر بنا ہوتا ہے تو وہ اس کا سر جس طرف جا رہا تھا تو اس طرف ہوا یعنی گویا کہ چل رہی ہوتی, اگر ہوا کی حرکت نہ پائی جاتی تو بے جان شیر ہوا میں کیسے اچلتا. بس یہ تم ہوا کا وجود بھی جان لیتے ہو کہ پردہ ہے یا پردہ ہے یا پچھوا ہے, یہ کہنا درست ہے غلط, یعنی مطلب ہے کہ کون سے سمت میں جا رہا ہے. یہ بدن انسان مثل شیر کی ہے اور افکار مخصوص ہے اسے ہمیشہ حرکت میں رکھتے ہیں, بس اس کی حرکت دلیل وجود افکار ہوئی اور افکار دلیل روح انسان ہوئی کیونکہ مکتا ان کا روح ہی ہے. یعنی بدن جو ہے انسان کا یہ مثل اس شیر کا ہے اور افکار مخصوصا سے ہمیشہ یہ ہر محل متحرک رہتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کہ افکار جو آتے ہیں مطلب روح سے اس کے ذریعے سے بدن متحرک رہتا ہے. جو فکر مشرق سے آتا ہے وہ صبح ہے, وہ جو مغرب سے آتا ہے وہ مہلک بور ہے. غام عالم حس میں ہواؤں کا خاص بیان کی ہوئی اب عالم روح کے لیے ان کی تاثیرات سنو, ان کی مشرق و مغرب کو روح کہاں ہے اور کیا ہے. چاند کو چونکہ جماد ہے لہٰذا اس کا مشرق بھی جماد تیرا, مگر روح جو کہ نہایت عزیز ہے اس کا مشرق قلب ہے. قلب کے ساتھ اس کے تعلق یعنی اس آفتاب فکر کی مشرق وہ نہیں جو آفتاب حس کی ہے, بلکہ اس کی مشرق و مغرب عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ صبا کا مشرق قلب سلیم ہے اور وجود کا مغرب قلب سقیم ہے. ہاں جی سبا کا نہیں مطلب یہ روح کا ہو گیا, روح کا جو ہے قلب روح کا مشرق جو ہے قلب سلیم ہے اور وجود کا مغرب قلب سقیم ہے. یوں کہو کہ مشرق سعادت اور مغرب شقاوت ہے, یا اس طرح کہو کہ مشرق وہی ہے اور مغرب نفس و جسم ہے. وہ آفتاب جس کے ذریعے سے باطن روشن ہوتا ہے یہ دن کا سورج اس کے عکس و پوس ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لے ظاہر میں ہے اور اصل سورج جو ہے نا وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی المؤمنین یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا الیوم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یعنی اللہ جل شانہ مؤمنین کا دوست ہے, وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے, اور جو کفار ہے اس کا جو ہے دوست تاغوت ہے وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب سورج ہے نور ہے تو اصل نور جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ نور السماوات وغیرہ, تو یہ جو نور ہے وہ انسان کو منور کرتا ہے اور انسان کے دل کو بھی منور کرتا ہے اور انسان کی روح کو مطلب یہ کہ ظاہر کرتا ہے, یعنی اس کا نور قلب میں ضیا پاش ہوتا ہے. اس آفتاب باطن افروز یعنی روح کی تو شان نہایت ارفا اور اعلیٰ ہے اور روح آفتاب جس سے زیادہ منور نور پاش ہے. جب یہ جسم بے نور و مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو نہ رات معلوم ہوتی ہے نہ دن. جب یہ جسم جو مطلب جو ہمارا جسم ہے اگر اس سے روح نکل جائے تو پھر اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا, یعنی اگر آفتاب ظاہری نہ رہے اور یہ آفتاب باطن ہو تو کائنات میں رات دن بھی نظر نہ آئے. جسم کے لیے روح کا نہ ہونا آنکھ بے نور کی طرح, اور وہ آفتاب و مہتاب کا عدم وجود برابر ہے. اس حالت میں اس کے لیے کچھ مفید ہے, اگر آسمانی آفتاب نہ رہے اور روح اپنے کمال نور کے ساتھ تالے ہو تو بغیر چاند سورج کے اس کے افعال منظم ہوں گے ان اپنے افعال. ایسا ہے جب کوئی خواب میں چاند و سورج کو دیکھے حالانکہ شمس و قمر کو دخل نہیں ہوتا, مثلا خواب میں روح چاند و سورج کو دیکھتی ہے واقعتاً میں آفتاب وانی پائے جاتے, اس سے ثابت ہوا کہ روح بغیر چاند و سورج کے بھی مفید ہے اور چاند و سورج بغیر روح کے بھی مفید ہے. بس آفتاب باطن آفتاب خارج سے بلند ہوا. اے دوست ہماری نیند موت کا بھائی ہے, بس بھائی کو اس پر قیاس کرو. مثل مشہور ہے النوم خود موت,
پس نیند کا حال تم پر روشن ہے کہ اس میں روح بغیر آفتاب و مہتاب خارجی کے کام کرتی ہے، اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ مانگنے کا بات بھی اس کے بغیر کام کرے گی. اگر کوئی اعتراض کرے کہ خواب اس دنیا کی شاخ ہے، اس اے مقلد اس بات کا ہر اعتبار نہ کرنا. اگر لوگ تمہیں مغالطے میں ڈالنا چاہیے کہ خواب میں وہی صورت دکھائے جو عالم بیداری میں انسان دیکھتا ہے، پس روح کا بغیر آفتاب و مہتاب کی ثابت نہ ہوا، تو تم اس تلبیس کو نہ سونا، یہ ان کا عذر لانگ ہے. کیونکہ خواب میں تم نے شاہ کا بھی مشاہدہ کر جس کو 20 برس کی کوشش کرتے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور تو خواب کی تعبیر لینے کے لیے مدت تو آخر کو گرد چکر لگاتا پھرتا ہے. اس خواب کی رابط کی وجہ سے برسوں اہل علم کے پاس دوڑتا پھرتا ہے کہ حضرت اس کی تعبیر بتائے، کیونکہ یہ تو نہایت عجیب و غریب خواب ہے، بس کو بیداری کا مشاہدہ کی فرق کہنا ابس ہے اور ایک ڈونگ ہے. اصل خواب 3 قسم کی ہے. ایک خواب جو اصل خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا خواب جو انسان کی خیالات ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب جو ہے نا مطلب شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ہاں کہہ دو اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اس کی بیداری سے مشاہدے کی شاخ کے نماز بکواس ہے. یہ تو عوام کے خوابوں کا خواص ہے، جو لوگ مقرب ہیں ان کے خواب بھی خاص ہوتے ہیں. یہ تو عوام کے خوابوں کی کرشمے رہا خواص کے خواب، اس کا کیا کہنا ہے، وہ تو سراسر برگزیدگی اور اختصار تقرب، جیسے پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. مثل ہاتھی کے ہونا چاہیے تاکہ جب سوئے تو اس خواب میں ہندوستان دکھائی دے. گدھا ہاتھ اس خواب میں ہندوستان نہیں دے، کیونکہ وہ ہندوستان سے کبھی غائب نہیں ہو. پھر خصلت ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسے ہندوستان نظر آئے، یعنی عزم ہونا چاہیے. گدھا ہندوستان کو خواب میں کیسے دے جبکہ وہ ہندوستان سے غائب ہی نہیں ہوتا. جو اسے ہندوستان یا ہے اسے اس کا شوق ہو، اس کی صورت ذہن میں متقسم ہو کے سونے میں بھی دکھائی دے، یعنی غالب غیب کے مشاہدے کی ضرورت اسے بڑھ گئی ہے کہ ہاتھ کی خصلت موجود ہو. جو بیداری میں جہاں خصلت روح موجود ہو، جو بیداری میں اپنے وطن اصلی یعنی عالم غیب کا دھیان رکھتے ہو، تاکہ خواب میں اس پر عالم غیب منکشف ہو اور اس کے اسرار کا مشاہدہ کرے. بندہ جو روح جو خر خصلت ہے اور عالم غیب کو یاد ہی نہیں کرتا، وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. یعنی جو اولی العزم لوگ ہیں ان کی خوابیں مطلب کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ ملائکہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جیسے انبیاء کے خواب کا تعلق وہی کے ساتھ. تو جو انبیاء کے نقش قدم پر ہوتے ہیں ان کے خوابوں کا بھی ظاہر مطلب ایک مطلب ہوتا ہے، یعنی ان کو اس میں کچھ. اس لیے فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا 40 فیصد ہے. اس کی وجہ یہ کہ خواب نبوت میں بھی غیب سے خبریں آتی ہیں اور خواب میں بھی غیب سے آتی ہیں، تو لہٰذا ایک قسم کا نبوت کی طرح ایک بات ہو گئی. حالانکہ نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یعنی اس کی طرح والی بات ہے. اپنی روح کو مثل ہاتھی کے کبھی کرو تاکہ وہ خواب میں گا بگا ہند تک چلی جائے. ہاتھی اور روح کے ہندوستان کے عالم غیب کی طلب اور یاد ہونی چاہیے. اس کی صورت اس طرح ثبت ہو کہ رات کو خواب میں دکھائی دے. خدا کا ذکر ہر ایک کو باش کا کام نہیں ہے، اور تلاش جو قلب سلیم سے محروم ہو خدا کی طرف نہیں لوٹ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس جینا رب کے راد مغفیہ، نہ اپنے رب کی طرف ہنسی خوشی لوٹو. روح کا پیل کی خصلت اور بن جانا کوئی آسان کام نہیں، چونکہ ذکر اللہ رجوع الحق ہرا وار اور شودے کے بس کرو نہیں ہے. اس کے لیے فطرت سلیم اور عزم بلند رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات کیا ہے، عرض کرتا ہوں. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجاہدات کرتے کھانے پینے میں، تو وہ مجاہدات تو مطلب یعنی یوں کہہ سکتے ہیں جسمانی چیزوں کے، اور جن کا مطلب یعنی مجاہدات روحانیت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ نفس کے اوپر یعنی سنت پر قائم رہتے ہیں اور اس کے اندر جو مشکلات ہوتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے مجاہدات کی طرح وہ دوسروں کے مجاہدات کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر بھی یہ جو مطلب کمزور ہے یوں کہہ سکتے ہیں، ان کے عقل کی اتنی پرواز نہیں ہے، ان کی روح کی اتنی پرواز نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ خصیص چیزوں میں پھریں گے، ان کا زیادہ سے زیادہ زور اسی طرف ہی جائے گا. ہاں جی، وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چندک پلوٹو ہو تو بھی ہندوستان میں، یعنی مینڈک جو ہے نا وہ ڈیلے کے اوپر چڑھ گیا تو کہتے میں نے کشمیر دیکھا، میں نے کشمیر دیکھا. ظاہر مطلب اس کی سوچ ہی نہیں تھی، وہ یہی ہے. اور کوئی کا مینڈک والی جو بات ہے یہ بھی تو اردو میں بھی چل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ خصیص تب ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھرتے ہیں، अब देखो ये जो हिंदू लोग हैं ये कभी दरख्त को सजदा करते हैं, कभी पत्थर को सजदा करते हैं, कभी सूरज को सजदा करते हैं, ये इनका परवाज इतना ऊंचा है ही नहीं कि वो असल चीज तक जा सके, लिहाजा उनकी जो मतलब जो है वो मायार है वो बहुत पस्त है। जबकि जो आला जो जिसको कहते हैं मदनी ने वो उलुल अजम होना पड़ता है, तो जो उलुल अजम होता है उसके मुताबिक फिर अल्लाह पाक उनके ऊपर मुशाहदात भी खोलते हैं। यानी जो अपनी नफ्स को छोड़ सकता है, अपने नफ्स की बात से इनकार कर सकते उस पर रुख की बातें खुल, जो अपने नफ्स को छोड़ नहीं सकता उसको नफ्स के अंदर मशगूल रहता जाए या नफ्स उसको मशगूल रखेगा, आई वो उससे नहीं मतलब निकल सकता। आई तो जो उलुल अज़म होते हैं उनकी बात और होती है, लेकिन तुम नामीद नो और हाथी बनोगे, हाथी नो तो न सको न सही, मगर तुम अपने को बदलने की कोशिश तो करते रहो। आसमानी की मैगरों को देखो और समावी सना और फरिश्तों की आवाज सुनो। जो लोग कल्बी माहियत रूह में जिसको किमियाई समावी किमियाई समावी कहना चाहिए महारत तामा रखते हैं तुम उनकी संगरी और कामिल फन की आवाज सुनो। यानी कल्बी माहियत मरा तब्दील, जो रूह रूह की जो हालत है उसको तब्दील करने में यानी वह की रूहानियत वो डेवलप करने के माहिर होते हैं, उनके पास जाओ और उनकी बातें सुनो, उनके पास बैठो, फिर तुम कामिल बनोगे। अगर तुम आम लोगों के साथ बैठोगे जो दुनिया के नफ्स की और ख्वाहिशात की बातें करेंगे तो ज़ाहिर उनसे क्या सीखोगे, ज़ाहिर उनसे तो फिर यही चीज सीखोगे। तो इससे मुराद सोबत सालेह है, यानी सोबत सालेहीन के जरिए से इंसान सालेह बनता है। सोबत सालेह तुरा सालेह कौन है, सोबत ताजह तुरा तारेह कौन है। चूंकि ये नक्काश फरिश्ते आसमान के खिला में मौजूद है और हमारे तुम्हारे कारसाज हैं, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो इसे अंधेरे से इनका तसरफ देख लो। तुम्हारे ख्यालात पर हमेशा इतनी असर होता है, तुम्हारी खाक में हर लम्हा तरोताज सब्ज होता है। यदि अल्लाह तुम्हारे कल्ब मैयत करके तुमको फसल शख्स बनाते हैं, अगर वो मुश्किल अभी तुम नहीं दिखाई देते लेकिन तसरफात पर निगाह करो कि तुम्हारे रूह जिस्म में किस किस्म का इंकलाब पैदा करते रहते हैं। इनकी सोबत में हरदम तुम्हारे जिस्म पर नहीं असर होते रहते और तुम्हारे अंदर नहीं ख्याल पैदा होते रहते, क्योंकि जिक्र अल्लाह उसकी शान होती है, बस तुम इस जरिए से पहचानो और अपने साथ हासिल करो। ये तो बाकी माशाल्लाह जो भी अल्लाह वालों के साथ बैठते हैं उनकी बातें कुछ कि पहले जो बातें कभी उनके ख्याल में भी नहीं आ सकती थी वो उनके रोजमर्रा की बातें बन जाती है। यानी वो जो है मतलब ये कि वो इन बातों को समझने लगते हैं। तो ये जो बात है मतलब ये कि अगर कोई शख्स इनसे दूर दूर है तो उनको इन चीजों का पता भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि एक शख्स है उसका पूरा जिस्म जिक्र करता है और दूसरा आदमी इसके कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो क्या उसको मान सकते हो? नहीं माने, क्या वो कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, और जिसको हो रहा हो तो क्या उसकी वो बात मान सकता है? वो भी नहीं मान सकता क्योंकि उसका दिल तो मुशायरा है, अपने मुशायरे से तो इनकार नहीं कर सकता। तो सिर्फ ये बात है कि हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि वो उसको पता होता है कि इसकी बात ही समझ में नहीं आ सकती तो कहते हैं हाँ हाँ नहीं होता नहीं होता, मतलब ये कि वो टाल देते बात को वजा खातम सलाम, यानी उससे जो ना वो कहने देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो समझ गया कि नहीं भाई वाकई नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हो रहा है उसको तो खुद पता है। तो इस तरह बहुत सारी बातें अल्लाह ताला बार बार ऊपर कोल रहे होते हैं, अल्लाह वाले पर कोल रहे होते हैं, लेकिन लोग उनको जान नहीं रहे होते हैं, लोग उनका इनकार कर रहे होते हैं, तो उनको तकलीफ भी होती है जैसे पैगंबर को तकलीफ होती थी। तो बगैर अल्लाह पाक उनको तसल्ली देते हैं कि तुमसे पिछलों के भी तकजीब होंगे, यानी उनको भी झूठा कहा गया, लिहाजा तुम इस बात को न देखो, तुम अपना काम जारी रखो। तो लिहाजा जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपना काम जारी रखते हैं, उनको तसल्ली मिलती रहती है और दूसरे लोग उनके इनकार करते हैं, वो समझते हैं कि ये बातें वैसे कर रहे हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे लेकिन लोग उनको कहते हैं कि इस बूढ़े की बात ना सुनना है, तो मुसलसल सुनते आ रहे हैं यही बात करते हैं और कहते हैं तूफान मजे कहते हैं कि अजाब आएगा, या कहां है अजाब किधर है अजाब। और जब अजाब भी आ गया तो उसके बेटे ने कहा कि मैं जो मुझे कोई मसला नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, अल्लाह पाक ने उसको मौका ही नहीं दिया। उसी वक्त ही कोई मौज आ गया और दरमियान में हायर हो गया, उसको बात ली। اس کے سبب ابراہیم ادم نے خواب دیکھا اس میں انسانی دل کی وسعت کو بے حجاب دیکھا. اسی ذکر اللہ کے سبب ابراہیم ادم ہاتھی بنے اور خواب میں انہوں نے فراخی دل ہندوستان یعنی عالم بغیر کی فرح اور اسد کو بھیجا دیکھا. یعنی کسی مشہور صحت و عدم صحت کے متعلق ہم کچھ نہیں کہتے ہیں. بارہ مشہور ہے کہ ابراہیم بدن خواب میں ایک شخص کو اپنی چھت پر کچھ ڈھونڈتے دیکھا. پوچھے کہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ کہاں اونٹ ڈھونڈتا ہوں. بولے کیسے بیوقوف ہے چھت پر کوئی اونٹ, چھت پر اونٹ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کیا تو بیوقوف نہیں جو سلطنت میں خدا کو ڈھونڈتا ہے؟ یعنی سلطنت توڑی اور تنگ ہے اور ہندوستان جو اصل مبدا ہے سراسر بسیط و مراہ ہے جس کی سلطنت ہی ایجاد ہے, جس کی سلطنت ایجاد ہے. آخر زنجیر توڑا کر بھاگنے کے لیے اور اپنی سلطنت تر کر کے غائب ہو گئے. ہندوستان یہ نقال میں دیکھنے کا اثر ہوا کہ خواب سے جب چونکے تو دیوانات کرنے لگے. وہ تو دبیر موسا پر خاک ڈال کر توکل جائز اختیار کیا اور دنیائی بندروں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. اگر دنیا کا بادشاہ بھی ہوتا ہے تو اس کو لات مار کر کے نہ ہلکش ہو جاتا ہے کہ جناب رسول کرم سے نور کے سینوں میں یہ فشاری بیان فرمائی کہ جس کی سینے میں نور کا معرفت ہوتا ہے وہ اس دنیا سے متنفر ہوتا ہے اور عاقبت کی طرف رغبت رکھتا ہے. اچھا آپ سب کی حدیث پر ایک قصہ سنو اے مخلص دوست. اس طریقے سے ماشاءاللہ حضرت کی بات چل رہی ہے. اللہ جل شان ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ.